أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. درس قرآن میں موضوعاتی اعتبار سے درس ہمارے ہوتے رہے ہیں اپنے، اور اس نوعیت سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش ہم لوگ کرتے رہے ہیں. تو آج جن آیتوں کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ بھی ایک خاص موضوع سے متعلق ہیں، اور وہ موضوع جو ہے ایک انتہائی ضروری چیز ہے. ظاہر ہے کہ جو چیز ضروری ہوتی ہے اس کو اہتمام سے اس کی ضرورت پہلے ذہن میں ہونی ہوتی ہے، اور جو چیز ضروری ہوتی ہے اس کو کہتے ہی ضروری اس لیے ہیں کہ ضروری کی تعریف ہے لولاہ لتضرر، اگر وہ نہ ہو تو پھر بڑا نقصان ہوتا ہے. ضروری کی تعریف ہی ہے، کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، پہننا ضروری ہے، جاب ضروری ہے. ضروری کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوگا تو بڑا نقصان ہوگا، اس نقصان سے بچنے کے لیے اس کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اور اس کو اختیار کرنے کے لیے اس کی ضرورت کا احساس اور علم رہنا ہوگا. تو اس لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان پر تنبیہ کی جاتی ہے، متنبہ کیا جاتا ہے، ان کا مذاکرہ کیا جاتا ہے. تو ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کچھ عوام کے لیے ہوتی ہیں ضروری، کچھ خواص کے لیے ہوتی ہیں، کچھ مشترک ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو عوام کے لیے ضروری ہے وہ عوام کے لیے ضروری ہے، خواص کے لیے نہیں. جو خواص کے لیے ہے وہ عوام کے لیے نہیں. جو مشترک ہے وہ سب کے لیے ہے، تو اس کی ضرورت کا اندازہ. تو ان آیتوں میں جس مضمون کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے وہ مشترک ضرورت ہے. خواص اور عوام، بچے اور بڑے، سب کے لیے ہے. اور پھر علماء یہ فرماتے ہیں کہ بعض ضروری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا ضروری ہونا سب کو معلوم رہتا ہے، یا تو اس کو اختیار کیا جا رہا ہوتا ہے یا عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے، عملاً کوتاہی ہو رہی ہے لیکن جانتے ہیں کہ ضروری. اور بعض ضروری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا ضروری ہونا معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ضروری ہے، اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو بتانے کی. بیماریوں میں ایسے ہوتا ہے، معاملات میں ایسے ہوتا ہے، حکومت کے قوانین میں ایسے ہوتا ہے، بہت سے کاموں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ضروری ہے تو اس کی اہمیت کو اور بتانا ہوتا ہے. یہ جو مضمون ان آیتوں کے اندر ہے، کوئی بھی اس کی ضرورت کا قائل نہیں. آپ عوام سے پوچھیں گے تو بولیں گے اتنا کوئی ضروری ہونا معلوم نہیں ہم کو. اور طرز عمل جو ہے نا عوام اور خواص سب کا ایسے ہی ہے کہ ان کے پاس اس کی ضرورت کا اندازہ نہیں ہے. اب وہ مضمون کیا ہے؟ وہ مضمون یہ ہے کہ دین کے علم میں اور دین کے عمل میں. دین کا دین ضروری ہے، دین کا علم بھی ضروری ہے، دین کا عمل بھی ضروری ہے. لیکن دین کے علم اور عمل کے بیچ میں ایک اور چیز ضروری ہے، درمیان میں ایک پروسیس ہے، ٹریننگ کا پروسیس، تربیت کا پروسیس. اس کی ضرورت مسلمانوں میں عام نہیں ہے. اپنے بچوں کے لیے بھی فکر ہوگی تو یہ ہے کہ بچوں کو تھوڑی دینی تعلیم مل جائے، کوئی طریقے سے ان کو نالج پہنچ جائے. عمل کی ضرورت کا بھی اندازہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی ایسا کرو، نماز پڑھو، یہ کرو، وہ کرو. لیکن اس درمیان میں ایک اور چیز کی ضرورت ہے، وہ چونکہ اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ ضروری ہے، اولاد کے بارے میں کوئی بھی فکر نہیں کرتا، کہہ رہے بھائی وہ کام تو کرا ہی نہیں رہے ہم بچوں سے. اچھا، جب بچوں کو نہیں کرا رہے تو بڑوں کو بھی نہیں کراتے، بڑے بھی اس بارے میں فکر مند نہیں ہوتے. اور جو لوگ اس بارے میں فکر مند تھوڑا بہت ہیں تو ان کو جتنے جس درجے کی اس کا احساس ہونا چاہیے اس کا اندازہ نہیں ہے. اب آپ آیتوں پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کا ایک شان نزول ہے. یہ ہمیشہ آیتوں کا ایک شان نزول ہوتا ہے، جیسے حدیثوں کا شان ورود ہوتا ہے. شان ورود کا مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس موقع پر فرمائی. موقع محل سے بات کے مطلب پر بہت فرق پڑتا ہے، کس سیاق سباق میں فرمائی، کس موقع پر فرمائی، کیا چیز چل رہی تھی، کیا گفتگو چل رہی تھی، کیا واقعہ پیش آیا تھا. تو ان آیتوں کا یا اس حدیث کا تعلق اس سے ملا کے آپ کو ظاہر کرنا پڑے گا، اس سے ملا کر ہی وہ بنتا ہے. اسے بڑی اہمیت ہوتی ہے شان ورود کی حدیثوں میں، واقعہ پیش آنے کا موقع، بات پیش آنے کا موقع، اور شان نزول کی آیتوں میں کہ کس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی. اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے بہت اچھا کہ ایک آدمی وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور اس نے کہا پانی لاؤ. ایک آدمی آفس میں بیٹھا ہے اور اس نے کہا پانی لاؤ. ایک آدمی غسل خانے میں بیٹھا ہے، اس نے کہا پانی لاؤ. تو لفظ پانی لاؤ کو لے کے مطلب نکالنا غلط ہوتا ہے. شان ورود کیا ہے اس کا، یعنی کس موقع پر یہ بات ہوئی تھی. مطلب نکالنے میں اگر گڑبڑ کریں گے تو یہ ہوگا کہ جو آدمی آفس میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے اس کو محمول کر لیا غسل خانے میں، اور وہاں بالٹی میں پانی لے کے پہنچ گئے آپ آفس میں. یہ کر رہی ہے امت اس وقت، قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ یہ کر رہی ہے. ایک آدمی غسل خانے میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ لے کے پہنچ گئے گلاس میں پانی، اہلیہ سے کہا پانی لانا تو وہ گلاس میں پانی لے کے چلے گئی. وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، گلاس میں پانی لے کے چلے گئے، آدھا گلاس پانی، پو گلاس پانی. اس کو کہتے ہیں شان وقوع، کہ کس موقع پر یہ بات ہوئی تھی. یا حدیثوں کے مطلب میں، قرآن پاک کے مطلب میں بہت سی چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں، اس میں اس کی بڑی اہمیت ہے. اب یہ آیتیں ہیں، ان کا بھی ایک شان نزول ہے ایک موقع پر. وہ شان نزول یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ میں بہت زیادہ شفیق تھے. سب کو پتا ہے کہ آپ کے اندر شفقت بہت تھی، درد بہت تھا آپ کو. جو آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ تو آپ کو تھا ہی تھا، جو ایمان نہیں لائے ان کے ساتھ میں بھی تھا. آپ میں شفقت بہت تھی، محبت تھی، شفقت تھی، ہمدردی تھی، خیرخواہی کا جذبہ تھا، فائدہ پہنچانے کی فکر تھی. اور یہ شفقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی کہ کوئی غرض کی وجہ سے نہیں تھی. اس لیے آپ ہمیشہ سوچا کرتے تھے کہ کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے کہ ان کو فائدہ پہنچے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا گڑھا ہے اور لوگ جو ہیں اس میں گرنے جا رہے ہیں، اور میں ان کے کمریں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں ان کے کنارے پر سے، آگ کے کنارے پر سے، اور لوگ مجھ سے چھڑا کے پھر اس میں گرنے کی تیاری کر رہے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ چھڑا لیں مجھ سے اور وہ گر جائیں. بس میں تو اس موقع، یعنی میری مثال ایسی ہے آپ نے فرمایا. जिसमें आपने इस बात को समझाया है कि मुझको छोड़कर तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो वो आग में जाने वाला है, और मैं तुमको आग से जो बचा रहा हूं मुझे लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि मैं तो आग में गिरा हुआ नहीं हूं या मैं नहीं गिर रहा हूं, वो सिर्फ आपको पकड़ना पेश नजर है। आपकी हमदर्दी खालिस थी, ऐसा नहीं था कि आप मुबल्लिग हैं, तबलीग फरमाने वाले हैं, जो मान लिया मान लिया, जो नहीं मान लिया नहीं मान लिया, वैसा नहीं था। बल्कि आपको यह था कि किसी तरीके से इसको फायदा पहुंच ही जाए और ये सुधर ही जाए, ये था आपके दिल के अंदर एक डर था, सारी इंसानियत के साथ था आपके लिए। हत्ता कि इसकी वजह से आप घुलते बहुत थे, परेशान बहुत होते थे। अल्लाह तबारक व तआला जगह जगह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते थे कि आप ऐसा ना करें, हमने इसलिए कुरान पाक आप पर नहीं उतारा, वही आप पर इसलिए नहीं उतारी है कि आप अपने आप को तकलीफ में डाल दें। तकलीफ में ना डालो अपने को। मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितशका लअल्लका बाख़िउ नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, आप अपने आप को हलाक कर देंगे इस वजह से कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे। जगह जगह कुरान पाक में बहुत जगहों पर यह मजमून है, जिससे मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शफकत बहुत ज्यादा थी। उस शफकत की वजह से अगर कोई आदमी कोई ऐसी तजवीज पेश करता कि उस तजवीज से लोगों को फायदा होने की तवक्को होती तो वो बहुत जल्दी आप कबूल फरमा लेते थे उसको, महज इसी शफकत की वजह से। और दूसरी तरफ यह बात थी कि सहाबा पर भी आपकी शफकत थी, और सहाबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाते थे। उलमा ने लिखा है कि सहाबा ने जैसी मोहब्बत हुजूर से की है, जैसा इश्क किया है हुजूर से, वैसा किसी ने किसी से नहीं किया है। सहाबा को जो मोहब्बत थी वो किसी से नहीं हुई, सहाबा को जो मोहब्बत हुजूर से थी वो किसी को किसी से नहीं हुई, ऐसी मोहब्बत थी, बिल्कुल फिदा रहते थे, जान कुर्बान, माल कुर्बान, इज्जत कुर्बान, राहत की आपकी फिक्र। यही वजह है कि इस मोहब्बत कामिला की वजह से सहाबा से इताअत कामिला वजूद में आई थी, पूरी फरमाबरदारी। इताअत कामिला जो है ना, वो मोहब्बत के बगैर वजूद में नहीं आती, इतनी कामिल मोहब्बत होगी उतनी कामिल इताअत होगी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफकत फरमाते थे, सहाबा हुजूर से मोहब्बत फरमाते थे, और उसकी वजह से पूरी तरह सहाबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान रहते थे। मुशरिकीन जो हैं ये दोनों की दोस्ती देख नहीं पाते थे, मुशरिकीन को इन दोनों की दोस्ती भाती नहीं थी, कहते किसी तरीके पे इनमें थोड़ी बहुत फूट होनी चाहिए, जुदाई होनी चाहिए, टेम्पररी तौर पर सही, उसका भी अपना एक असर होता है। तो उन्होंने शरारतन एक तजवीज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी, और वो तजवीज ये रखी कि हम आपके पास आके बैठना चाहते हैं सुनने के लिए, आप अगर कुछ कहें तो हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, मगर ये जो आपके जानिसार और आपके आशिकीन हैं मोहब्बत करने वाले, जब हम आके बैठें तो आप न ये इनको हटा दिया करें, ये न हुआ करें, ये उन्होंने तजवीज रखी। और आप चूंकि इस बात की फिक्रमंद रहते थे कि किसी तरीके पर लोगों को फायदा पहुंच जाए, तो ये अंदाजा था कि शायद बात सुन लेंगे, और जनाब फिरासत तो थी आपके पास कि क्या कह रहा है कौन सा आदमी, बात का क्या अंदाज है, खाली बात कह रहा है या इसके पीछे कोई गेम है कोई खेल है। नबी के पास अगर फिरासत नहीं होगी तो फिर और कहां होगी फिरासत सादिका, बहुत ज्यादा फरीज थे आप। लेकिन जो आपकी तबीयत के अंदर हिर्स थी ईमान की, आपकी तबीयत में जो हिदायत की चाहत थी, हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम, तो आप जो हरीस थे कि किसी तरीके पर लोग सही रास्ते पर आ जाएं, तो शायद इस ख्याल से कि ये लोग वाकईतन ये जो तजवीज पेश कर रहे हैं आके मेरे पास बैठेंगे और सुनेंगे तो शायद फायदा हो जाए, इस वजह से आपका कुछ रुझान हो रहा था इस बात की तरफ कि हां ऐसा कर लिया जाए। अब यह है कि सहाबा को यह चीज नागवार होगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना इत्मीनान था सहाबा से कि अगर मैं उनसे कहूंगा कि दीनी मसलहत की वजह से तुम लोग अलग हो जाओ तो वो उसमें न बेइज्जती महसूस करेंगे न वो बुरा मानेंगे, اور میری جدائی کو برداشت بھی کریں گے اتنی دیر کے لیے جب تک میں دوسروں کے ساتھ میں رہوں گا. کیونکہ محبت کے کمال میں ایک خاص بات ہوتی ہے, محبت کے کمال میں غرض نہیں ہوا کرتی اپنی, مصلحت اپنی نہیں ہوا کرتی. اريد وصاله ويريد هجري فاترك ما اريد فاترك ما اريد لما يريد, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتا ہے, تو اس کی چاہت کی وجہ سے میں نہیں ملنے کو ترجیح دیتا ہوں. ایک شاعر کہہ رہا ہے محبوب ہے, محبوب سے کون ملنا نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ اس سے ملوں لیکن وہ نہیں چاہ رہا مجھ سے ملنا. تو کامل محبت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ بھائی میری یہ غرض اگر فوت ہو جائیں گی تو کیسا, کہیں گے تمہاری اگر یہ غرض ہے مجھے منظور ہے. محبت کے کمال میں ایک بات ہوتی ہے کہ مصلحت نہیں رہتی. اگر کوئی آدمی کسی سے محبت ہو اور وہ یوں کہے کہ صاحب میں ٹائم دوں گا یا ٹائم دوں گی, میں آپ سے ملوں گی, لیکن اس کی صورت یہ ہے کہ آپ جو ہے سر پہ ایک ٹکڑا رکھ لے کے اور ذرا سا چڈی پہن لے کے اور فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک جاؤ, ایک میل کا یہ چکر کاٹ کے آؤ, دو میل کا چکر کاٹ کے آؤ. وہ ہرگز یہ نہیں پوچھے گا کہ اس میں کیا راز ہے, یہ کیوں, کیونکہ کیوں پوچھنے والا اس موقع پر فیل ہو جاتا ہے. وہ تو تڑپ رہا تھا, وہ تو بے چین تھا, وہ تو اس کو اپنی زندگی سمجھتا ہے, کہنے کہ اگر اس شرط پر یہ چیز حاصل ہو رہی ہے تو یہ تو دو پھیروں کو بول رہے ہیں, میں تو دس کو تیار ہوں. یہ خصوصیت ہے. تو صحابہ کا چونکہ مزاج ایسا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ وہ محبت کے کمال کے تقاضوں کو سمجھتے تھے اور مزاج ہی ان کا ویسا تھا, اس لیے آپ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے صحابہ سے پورا اطمینان تھا کہ یہ لوگ ایسے مجھ پر قربان ہیں کہ میں جو منشا تجویز کروں گا, جو بات تجویز کروں گا مخالفت نہیں کریں گے, چاہے اس میں ان کی مصلحت ہی کوئی فوت ہوتی ہو, ان کا کوئی نقصان ہی اس میں بظاہر ہوتا ہو. وہ چونکہ ان کو تو کام صرف فنائیت سے ہے, زندہ کنی آتا ہے تو ورب کشی فدائے تو ہر سے کنی رضائے تو دل شدہ مبتلا ہے تو, زندہ رکھیں گے آپ کی مہربانی ہے, مار ڈالیں گے تو ہم آپ پہ فدائی ہیں, جو آپ کی مرضی میں آیا وہ کریں, اس واسطے کہ ہم آپ کے ساتھ جڑ چکے ہیں, آپ کے ساتھ محبت کر چکے ہیں. یہ شان تھی صحابہ کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سے یوں اطمینان تھا, اور شاید یہ لوگ جو ہیں مان جائیں ہماری بات سے, اس لیے آپ کا رجحان ہو رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مبارک آیتوں کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ نہیں ایسا مت کرو, ان کو وقت مت دو, ان کے ساتھ الگ مت بیٹھو. اور یہ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, اپنے آپ کو جمائیں, آپ صبر کے ساتھ میں رہیے, مشقت کے ساتھ میں آپ ان کے ساتھ میں اپنے کو جمائیے, ان لوگوں کے ساتھ میں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام. صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والے مساکین اور غربا, یہ بڑی عجیب چیز تھی. آدمی غریب بھی ہو مسکین بھی ہو, پھر اس میں اتنا خلوص اور اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دینداری ہو کہ وہ صبح شام ذکر کا عادی ہو, ایسا شخص دنیا میں سب سے قیمتی آدمی ہوتا ہے. دنیا بھی نہیں ہے اس کے ساتھ, کیونکہ جس کے ساتھ مسکنت ہوتی ہے, جن غربا کو نہیں آنے کو کہہ رہے تھے یہ مشرکین, چونکہ وہ غربا تھے وہ لوگ, تو ان کے غریب ہونے کی بھی ایک محبوبیت کی وجہ تھی, ان کا غریب ہونا بھی ایک محبوبیت کی وجہ تھی. کیونکہ مسکینیت سے خاص چیز جو ہے وہ کبر کا اور نخوت کا علاج ہوتا ہے, بڑاپن نہیں رہتا, تکبر نہیں رہتا, غرور نہیں رہتا, فرعونیت نہیں رہتی. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اپنی سہیلیوں میں جو غریب ہیں مسکین ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ بیٹھا کرو. بہت سے اہل اللہ بزرگان دین جو ہیں وہ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ میں محبت رکھتے تھے, ان کے ساتھ ٹائم دینا, ان کے وجہ اس کی ہے کہ تواضع ہوتی ہے, وہاں پہ عاجزی ہوتی ہے, ہیش مدانی کہ میں کیا ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور یہ ہزاروں لاکھوں بیماریوں کا علاج ہے, اصل میں ساری بیماریوں کی بنیاد جو ہے وہ تکبر ہوتا ہے. ساری بیماریوں کی بنیاد علاج نہیں, ساری بیماریوں کی بنیاد جو ہے وہ تکبر ہوتا ہے. اصل یہ ایمان کے بالمقابل ہے, اور حرص ہے، طمع ہے، حسد ہے، جلیسی ہے، بغضا اور شحنہ ہے، کینہ اور عداوت ہے، ان سب کے اوپر یہی چیز ہے. حتیٰ کہ علماء نے فرمایا ہے کہ شیطان کے مردود ہونے کی بنیاد یہی چیز ہے، کیونکہ اس نے صاف کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہم من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، اور آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، لہذا میں اس سے بہتر ہوں، تو میں فلاں سے بہتر ہوں، یہی تو چیز ہے. اسی وجہ سے ایک بات ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں اور بڑوں کی تربیت میں اور عورتوں کی تربیت میں اگر یہ عنصر شروع سے رکھا گیا تربیت برباد ہو جائے گی. ارے بچے کو کچھ مت بولو، دل اس کا یہ ہو جاتا، ارے اس کو سختی مت کرو، ارے غصہ مت کرو، ارے وہ تو رو رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اب رونے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، کچھ اس کو بول نہیں رہے. بچوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر روئے گا تو کیا رو کے بیٹھ جائے گا کیا؟ بچے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ہر چیز عارضی، اس کی ہر چیز عارضی ہوتی ہے، اس کی لڑائی عارضی، اس کا تاثر عارضی، اس کا رونا عارضی. وہ تو پانچ منٹ میں لڑتے ہیں، پھر پانچ منٹ میں اسی سے کھیلنے لگتے ہیں جس سے لڑائی ہوئی تھی. وہ ہمارے پاس ایک کارٹون ڈالا تھا ایک مرتبہ، ایک جگہ پر ایک قصہ ہو گیا تھا، محلے کے دو بچوں میں لڑائی ہوئی، اس کی طرف سے دو تین آگے، اس کی طرف سے دو تین آگے، پھر تین کا گروپ ادھر ہو گیا، تین چار کا گروپ ادھر ہو گیا، ان کی لڑائی ہو گئی. اس لڑائی کے اندر جو ہے نا محلے کے بڑے لوگ انوالو ہو گئے، تو بڑے لوگوں میں جوتم پیدار شروع ہو گئی، ہاتھ دھنگا مشتی شروع ہو گئی، ہاتھا پائی شروع ہو گئی. تو یہ بڑے جب لڑ رہے ہیں نا، تو وہ جو دو چھوٹے لڑے تھے جس کی وجہ سے یہ لڑائی ہوئی تھی، وہ پیچھے گولیاں کھیل رہے ہیں، ارے یہ لوگ لڑتے رہتے اپن کھیلیں گے. ان کا تاثر عارضی ہوتا ہے، مگر اس کو چھوڑ کر بچے کے اندر آزادی کو بلڈ کرنا اور کبر کو بڑھ کر کہ میں کچھ ہوں، میں بڑا ہوں، میری خواہش پامال نہیں ہونی چاہیے، بچے کی خواہش پوری کرنا، بچہ جو مانگا وہ دینا، بچہ جو چاہا وہ پورا کرنا، کیوں؟ اس واسطے کہ اس کا وہ اس کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. یہ تربیت کا ستیناسا ہو جاتا ہے. اس سے اصل یہ دیکھنا ہوتا ہے بچوں میں، بڑوں میں، سب میں، عورتوں میں، مردوں میں، کہ بڑاپن اور کبر تو نہیں پیدا ہو رہا ہے. اگر بڑاپن اور کبر پیدا ہو گیا تو تربیت نہیں ہو سکتی پھر اس کی. کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آدمی تھوڑا ادھر ادھر ہوگا، لیکن مجموعی حیثیت سے بگڑا ہوا انسان ہو جائے گا. اور جتنی عاجزی، نیاز مندی، اپنے کو کچھ نہیں سمجھنے والا مزاج ہوتا ہے، اتنا آدمی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، صفات اچھی ہوتی ہیں اس کی. اور یہ چیز مسکنت سے عموماً چونکہ حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دے، لیکن یہ کہ عموماً یہ چیز مسکنت سے حاصل ہوتی ہے. تو صحابہ کرام میں سے جو غریب تھے، ایک تو یہ کہ یہ غریب تھے، اور دوسرے یہ کہ ان میں دینداری کا یہ حال تھا کہ یہ صبح اور شام اللہ پاک کو یاد کرنے والے تھے. یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام. یریدون وجہہ، اور تیسری بات ان میں یہ ہے، یعنی عملی اعتبار سے تو لگے ہوئے ہیں ہی، اور نیت کے اعتبار سے ایسے ہیں کہ سوائے اللہ کی رضا کے اور کچھ نہیں ہے ان کے دل میں، وہ صرف اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتے ہیں. یریدون وجہہ کہ مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہی چاہتے ہیں، کسی اور چیز کو نہیں چاہتے. اخلاص کے کمال میں یہ ہوتا ہے کہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، عذاب سے بچوں گا یا نہیں بچوں گا، یہ بھی نہیں رہتا آنکھوں کے سامنے. ثواب حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرنا اسلام میں پسندیدہ ہے، منع نہیں ہے. عذاب سے بچنے کے لیے کوئی کام کرنا اسلام میں پسندیدہ ہے، منع نہیں ہے. اور اللہ سے جنت مانگنا ہے، اور اللہ سے جہنم سے پناہ بھی مانگنی ہے، لیکن محبت کے اندر، اخلاص کے کمال میں یہ چیز نہیں ہوتی. اس میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو، خوش ہوں گے تو ثواب ہی دیں گے، اور کیا کریں گے. اللہ ناراض نہ ہو، کیونکہ ناراض ہوگا تو جہنم میں جانا پڑے گا. لیکن محبت کی وجہ سے آدمی کے ساتھ اس کی جان، یعنی منفعت اور مضرت والا پہلو سامنے نہیں رہتا. موٹی مثال اس کی یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے محبت ہو تو یہ شخص مجھے کھلائے گا، پلائے گا، پیسہ دے گا، نہیں دے گا، اگر دوستی رکھوں گا تو کیا نفع ہوگا، دوستی نہیں رکھوں گا تو کیا نفع، یہ نہیں سوچا کرتا محبت میں. ایسے ہی اللہ رب العزت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رکھنے والا، سچی محبت کرنے والا صرف اللہ کو ہی چاہتا ہے. اسی وجہ سے صوفیہ کے پاس تربیت کے حصے میں یہ بات ہے کہ نیت میں آخرت بھی نہیں رہنا سامنے، ترک دنیا، ترک عقبہ، دنیا کو بھی چھوڑو اور آخرت کو بھی چھوڑو. ارے آخرت کیسا چھوڑنا، نیت کے اعتبار سے چھوڑو، ٹارگٹ کے اعتبار سے چھوڑو، فوکس کے اعتبار سے چھوڑنا. ترک دنیا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ ہے کہ جب تک ترک دنیا اور ترک عقبہ دونوں بھی نہیں ہوں گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا قرب اور رضا کے حاصل ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ انہوں نے لکھا، رضا میں تو صرف رضا ہی ہوتی ہے، رضا خوشنودی کے اندر صرف خوشنودی پیش نظر ہوتی ہے، اور یہ اللہ کو چاہت، اللہ اس کو بہت چاہتے ہیں، اور اولیاء کے پاس اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. اور اصل ثواب اور عذاب کا تعلق بھی ایسی نیت پر ہی ہے. مشہور ہے نا کہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا بڑی اولیاء میں سے گزری ہیں، اور صاحب حال تھی وہ. صاحب حال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر کسی چیز کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو اس غلبے میں بہت سے کام کرتے ہیں جو بظاہر اس میں سنسیئرٹی بھی نہیں رہتی. بعض وہ ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کے دوڑی بھی جا رہی تھی. لوگوں نے کہا یہ کیا ہے، تو کہنے لگے یہ جو آگ ہے نا اس سے جنت جلا دینے کا پلان کر رہی ہوں، اور یہ جو پانی ہے اسے جہنم بجھا دینے کا پلان کر رہی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ جنت بھی جل جائے اور جہنم بھی ختم ہو جائے. کہنے لگے یہ کیا ہے، تو کہنے لگے لوگ میرے اللہ کے لیے نہیں کر رہے، اس کے لیے کر رہے سب. جو آدمی گناہ نہیں کر رہا وہ اس کے لیے کر رہا، جو آدمی نیکی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، وہ اس کے لیے کر رہا، میرے اللہ کے لیے تو کوئی کر ہی نہیں رہا ہے. تو جو فساد کی جڑ ہے وہی ختم ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ ان کے ہاتھ کے پانی سے کوئی جہنم بجھنے والی چیز نہیں تھی، ان کے ہاتھ کی آگ سے کوئی جنت جلنے والی چیز نہیں تھی، لیکن یہ بزرگوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب رہتا، بول نہیں سکتے ان کا کچھ، بڑے اثرات ہوتے ہیں اس کے، ہمیں نظر نہیں آتا کچھ چیزوں میں سے، لیکن اس کے روحانی اثرات بہت ہوا کرتے ہیں. اصل ان کا منشا یہی تھا کہ وہ اپنی اس آگ سے اور اس پانی سے لوگوں کی ہرس و ہوس کو بجھا رہی تھی. ان کے پانی کا اثر کہاں جاتا، لوگوں کی شہوت پہ جاتا. ان کی آگ کا اثر کہاں جاتا، وہ لوگوں کے گناہ پہ جاتا. وہ ایک روحانی سلسلے ہوتے ہیں ان بزرگوں کے، اور اس کا تعلق ملتا ہے روایتوں میں بھی، حدیثوں میں بھی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت میں ایمان والے جب پل صراط پر چلیں گے، تو چونکہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے، دنیا سے برج لگے گا، ہم لوگ اٹھیں گے یہیں پر. مرنے کے بعد جو دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو کسی اور جگہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یہیں پہ مرے ہوئے ہیں، یہیں پہ گڑے ہوئے ہیں، تو اٹھیں گے کہاں پہ، یہیں تو اٹھیں گے. تو مرنے کے بعد جو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ اسی زمین پہ اٹھایا جائے گا، البتہ زمین بدل چکی ہوگی، ایسی نہیں رہے گی، حالات اس کے بدل جائیں گے بالکل. اور چٹیل میدان ہوگا، کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوں گے، کوئی مکان نہیں ہوگا، کوئی شہر نہیں ہوگا. پورے ورلڈ میں کوئی ایک شہر باقی بچا ہوا نہیں ہے، کوئی ایک عمارت بچی ہوئی نہیں ہوگی، اور جتنے پہاڑ ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، آپ فرما دیجئے کہ تمہارا پروردگار اس کو ریزہ ریزہ کرنے والا ہے اور صاف چٹیل میدان کرنے والا ہے، کہ نہ نشیب باقی رہے گا، نہ فراز باقی رہے گا، نہ گڈا نہ گڑا، نہ اونچا کوئی اٹھا ہوا ہوگا، نہ زمین میں کوئی دھسا ہوا پڑا ہوا، زمین پلین ہو جائے گی یہاں سے وہاں تک، پوری زمین. اور جتنے لوگ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے پیدا ہوئے قیامت تک، وہ سارے اٹھیں گے ایک ساتھ. پھر وہ دھیرے 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 جمع ہونا شروع ہوں گے. جمع ہونے کا سلسلہ تو شروع ہو جائے گا عرفات سے، لیکن وہ لوگ جمع ہوتے 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 اتنا سرکل بڑھ جائے گا کہ دنیا بھر جائے گی. اور یہ کہ یہ جو سات بر اعظموں کی شکل میں درمیان میں بڑے بڑے پانی ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، ایک ہو جائے گی زمین. ابھی تو یہ سب آٹھ گھنٹے کا یہ دریا ہے، آٹھ گھنٹے پلین سے جاؤ تو وہ دریا ہے، اتنے ہزار میل کا یہ ہے، پہلے بھی یہ الگ ملا ہوا تھا، پھٹتے 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 پھٹاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب حکمت عملی سے ایسا ہوا ہے. آپ سات بر اعظموں کی تقسیم کو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو ایک ملک کا نقشہ ہے، جس انداز سے کٹا ہوا ہے اس کا ساحل، دوسرے انداز سے جو کٹا ہوا ہے ساحل، آپ دونوں کو ملائیں گے تو ایسا ہوں گا جیسے کاغذ پھٹا تھا کہ ویسے ہی ادھر گڑا ہو گیا تو ادھر گڈا ہے وہاں پہ، کیونکہ تاکہ جا کے بیٹھ سکے وہ سیدھا. ایسی زمین ایک تھی تو پھٹ گئی وہ، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سے کہ اس کو سات بر اعظموں میں اللہ نے بنایا ہے، کہ چونکہ ان کو یہ دنیا بسانا تھا، اس کی حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، وہ سب کو بھی ملا دیں گے. پھر اس کے بعد سارے عمارتیں ختم ہو جائیں گی، ایک بھی شہر کا مکان کچھ نہیں رہے گا، اور سارے درخت ختم ہو جائیں گے، سارے پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے، چٹیل میدان ہیں، سب لوگ اٹھیں گے، جمع ہوتے 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 پوری زمین بھر جائے گی. تو جب برج رکھا جائے گا ایک، جس پر سے چل کے لوگوں کو جانا ہے، اور روایتوں کے مفہوم سے جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ 1500 سال انسانیت اس پر چلے گی، وہ برج طے ہوگا. 1500 سال مسلسل چلنا پڑے گا اس پہ، تبھی تو وہ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے ہمارا. برج پہ سے نکلنا، جو دعا کرتے کہ اللہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح سے گزار دو، حضور نے فرمایا کہ قربانی کے جانوروں کو موٹا کرو کہ یہ تمہیں پل صراط پر کام آئیں گے. سمنوا ضحاياكم فإنها متاعكم على الصراط، اپنی قربانی کے جانوروں کو فربا کیا کرو، اس واسطے کہ یہ سواریاں ہیں تمہاری، اور جتنے عمر بھر قربانی دیتے رہے نا وہ سارے ایک ایک کر کے مر جائیں گے بیچ میں. مطلب 1500 سال چلنا ہے اس پہ، ایک جانور 1500 سال کام دیتا تمہارا. اور دوسرے اسباب بھی حاصل ہوں گے اس کے ساتھ، اس کے اوپر سے چلنے کے. تو 1500 سال کا برج ہے وہ، 1500 سال لوگوں کو، پورے انسانوں کو، ایک بھی اس میں سے نہیں چھٹنا ہے. پورے انبیاء بھی اس میں سے جانا ہے، پورے صحابہ بھی جانا ہے، پورے اولیاء بھی جانا ہے، پورے صدیقین، پورے شہداء، پورے صلحاء، اور کافر، ملعون، مردود جتنے بھی ہیں، جاہل، ابو جہل، فلاں فلاں، یہ سب کو بھی جانا ہے. اچھے اور برے سب کو گزرنا ہے، کالوں کو، گوروں کو، عرب کو، عجم کو، مشرق. وہی منکم الا واردھا، حدیث شریف میں یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت میں یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے. کان علی ربک حتما مقضیہ، اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رب نے اس کو حتمی اور یقینی کر دیا، اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں کوئی چینجز ہونے والے نہیں ہیں. یہاں سے پورے کے پورے یہ برج بنے گا، اور برج کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد ادھر جنت ہے. تو جنت میں جانے کے واسطے برج ہی ہے. تو جب ایمان والے گزر رہے ہوں گے پل صراط پر سے، اس پر مجھے یہ بات یاد آئی تھی، جب ایمان والے پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے تو اس وقت جہنم سے آوازیں آئیں گی کامل ایمان والوں سے کہ جز یا مومن فإن نورک تطفئ ناری، اے ایمان والے ذرا جلدی سے آگے نکل جا، اس لیے کہ تیرے ایمان کا نور میری آگ کو بجھا رہا ہے. جہنم کی آگ کا بجھنا کوئی کھیل تو نہیں ہے، لیکن ایمان کے نور میں وہ بات ہے. روحانی امور ایسے ہیں میرے بھائیوں، جو دین سے تعلق رکھتے ہیں، جو دینی ہیں، ان کے اندر کیا پاور ہے، اس میں کیا روحانیت ہے، اس میں کیا اثرات ہیں، اندازہ نہیں ہو سکتا، بالکل ہم امیج نہیں کر سکتے کہ بھئی کیا چیز ہے، وہ گیس نہیں کر سکتے ہم اس میں کیا بات ہے. جیسے کسی زمانے کے اندر آدمی کی بات میں کیا بات ہے، آدمی کے دید میں کیا بات ہے، آدمی کی سماعت میں، اندازہ نہیں ہوتا تھا نا. ابھی آپ فون ملا دیا، آپ بات کر رہے ہیں، وہی بات بھی آئی نہیں، اسی سیکنڈ میں، اسی لمحے میں، یہاں سے ہندوستان کو بھی ہو رہی، یہاں سے پاکستان کو بھی ہو رہی ہے، رشیا کو بھی ہو رہی، چائنا کو بھی ہو رہی، عرب کو بھی. تو اب اگر یہاں سے ہم بولتے ہیں تو اس پھوس سے جو ریڈیشن جو اس کے ہیں، اس کا اثر پوری دنیا میں سیکنڈ میں ہے. اس کا کہاں اندازہ تھا پہلے؟ تو جیسے یہ تاثیرات جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کے اثرات اور چیزوں کا جو ریلیشن ہے اندرونی طور پر، وہ تھوڑا تھوڑا باہر لا رہے تاکہ پتہ چلے کہ انسان کے عمل میں، اس کے ایکشن میں کیا روحانیت اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے. عمل کے اندر اس سے زیادہ ہے، بالکل نظر نہیں آتی چیز، اعمال میں بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے ایمان والے کو دیکھ کر کہے گا، کہے گی جہنم، جز یا مومن فإن نورک تطفئ ناری، ایمان والے تو آگے نکل جا، جلدی بڑھ جا، اس لیے کہ تیرے ایمان کا نور جو ہے وہ میری آگ کو بجھا رہا ہے. اسے یہاں اس یقین کو بنانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اعمال کا جو یقین ہمیں دیا جا رہا ہے نا، اس کو بار بار ریپیٹ کر کے لانا کہ نہیں ہے اس میں یہ بات ہے، اس میں یہ بات. جیسے ایک حدیث میں نے ابھی رمضان میں بھی عرض کی تھی کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ پروردگار، آپ نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے ہیں، کیونکہ جو کوئی آدمی پہاڑوں کی سیاحت کرتا ہے، پہاڑوں میں جاتا ہے، پہاڑوں میں سفر کرنے کا موقع ملا ہو کسی کو، تب پتا چلتا ہے کہ یار یہ پہاڑوں کا سلسلہ بھی کیا چیز ہے، اور کتنے اونچے اونچے یہ پہاڑ ہیں. تو فرشتوں نے ان کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا کہ اس سے بڑی کوئی چیز آپ نے بنائی؟ کہنے کے ہاں بنائی ہے. کہنے کے لوہا بنایا ہے، وہ ریزا ریزا کر دیتا ہے. اب چھوٹے سے اتنے سے بکٹے کو جمع کرتے ہیں لوہے کے سیسے کے، اور دھماکہ کر دیتے ہیں اس پر، تو کیسے بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں.
सब रेजा रेजा हो जाते हैं, पहाड़ों में सुराख करके टनल बना के गाड़ियां चला दी, लोगों ने रोड बना दिए, सब हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। कहने लगे हाँ लोहा मैंने बनाया। फरमाया लोहे से भी कोई ज्यादा ताकतवर चीज आपने बनाई? फरमाया आग बनाया है, वो पिघला के पानी कर देती है, आग में इतनी सोजिश और तेजी है कि लोहा पिघल जाता है। तो फरिश्तों ने पूछा कि परवरदिगार आपने आग से ज्यादा कोई ताकतवर चीज बनाई है? फरमाया हाँ पानी बनाया है, वो आग को बुझा देती। तो फरिश्तों ने कहा कि आपने पानी से भी ज्यादा कोई ताकतवर चीज बनाई है? कहेंगे हाँ हवा बनाई है, वो पानी को उड़ा देता है। लतीफ है देखने के एतबार से, लेकिन वो उससे ज्यादा पावरफुल है, वो उससे ज्यादा पावरफुल है, वो उससे ज्यादा पावरफुल है, वो उससे ज्यादा पावरफुल है। तो पूछा कि आपने हवा से भी कोई ज्यादा ताकतवर बनाई है? फरमाया कि हाँ, ईमान वाले का सदका है चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा। ईमान वाला जब सदका करता है तो ये हवा से भी ज्यादा ताकतवर चीज है। अब अंदाजा फरमाई, अंदाजा ही नहीं। हमने अपने जेब में से $2 निकाल के डब्बे में डाल दिए मदरसे के मस्जिद के, हमें नहीं अंदाजा है कि क्या है। आपको पता है कि $6 खाली, $6 सिर्फ पूरे रमजान भर की गलतियों की मुकाफात के तौर पर है जो सदके फितर है। अब जो अल्लाह जिनको तौफीक दे वो हजारों में खर्च करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, उसका सही अंदाजा तो उनको वहां जाके ही होगा कि क्या उन्होंने कमा लिया। हुजूर ने फरमाया कि पूरी आग से बचने का जरिया बाद मर्तबा खजूर का एक टुकड़ा हो जाता है। एक खजूर में से आधा खजूर किसी को दे दिया और जहन्नम जैसी चीज से रुकावट हो गई, ये नहीं जा सकता। इस वास्ते कि इसने खजूर का टुकड़ा दिया हुआ अल्लाह के लिए। हदीस में है इत्तकुन्नार वलो बिशक तमरा, आग से बचो अपने आप को, आग से बचाओ अपने को चाहे खजूर का पीस क्यों न हो। आदमी की हैसियत की बात है, उसके पास एक ही खजूर था उसमें से उसने एक दे दिया, अल्लाह तबारक व तआला को ये पसंद। हवा से ज्यादा ताकतवर का मतलब यह है कि कौम आद को जिस चीज ने तबाह किया, कौम समूद को जिस चीज ने तबाह किया, कौम लूत को जिस चीज ने तबाह किया, उससे भी ज्यादा पावरफुल है सबका। अब ये जो बड़े बड़े पटाखे बनाए हुए हैं ना, उससे भी ज्यादा ताकतवर है, समझ लो बात को। ये दुनिया में जो पटाखे लोगों की बर्बादी के बने हुए हैं उनसे भी ज्यादा पावरफुल अमल के अंदर है बातें। जब ईमान वालों में ईमान का कमाल आ जाएगा क़यामत के करीब में तो उसके असरात जाहिर होने वाले हैं। खाना पीना खत्म हो जाएगा, किससे जिएंगे? तस्बीह से जिएंगे। ईमान वाले सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे और पेट भर जाया करेगा। और अल्लाह वाले उन्हें इसके अंदर वो बातें महसूस भी की हैं और उनके हालात में ऐसी चीजें मिलती हैं। दारुल देवबंद की जो वाणी है हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मलफूजात में यह है कि उन्होंने फरमाया कि मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इत्तेबाए सुन्नत में खाता हूं। यानी पूरी जिंदगी ना खाऊं ना पीऊं मैं जी सकता हूं, क्योंकि जिक्र से गिजा लेने की जो इस्तेदाद आखिरत में है ना, मेहनत करके वो यहां ले ली उन्होंने। फरमाया कि सिर्फ चूंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है खाना पीना, इत्तबाए सुन्नत में खाता हूं वरना खाना पीना नहीं। चूंकि एक मरतबा एक आर्या समाजी के साथ उन्होंने चैलेंज भी कर दिया था, मुख्तलिफ किस्म के आर्या समाज के लोग और जना वाला हिंदू बनाने की जो तंजीमें अपने पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेजों के जाने के फौरन बाद जो हालात पेश आए थे उसमें दो तीन किस्म की चीजें बहुत अजीब हो गई थी। एक तो यह है कि मिशनरियां घुस गई थी, 15,000 से ज्यादा जो है ना मिशनरी वाले लोग पूरी हिंदुस्तान के अंदर गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में फैल के हजारों मुबल्लिगीन ले आए थे और मुख्तलिफ इस्लाम में कन्फ्यूजन पैदा करना, ये करना ताकि लोगों को बना सके, मजहब बदला सके। और उधर वहां जो हिंदू तंजीमें थी वो जो है मुख्तलिफ तरीकों से थे, उसमें सबसे ज्यादा ये आरएसएस थे, आर्य समाजी वाले, जो यूं कहते थे गैर मुनकसिम हिंदुस्तानियों को, यानी पाकिस्तानियों को भी, हिंदुस्तानियों को भी, बांग्लादेशियों को भी, श्रीलंका वालों को भी, उन लोगों का कहना यह था कि आप लोगों के आबा व अजदाद हिंदू थे, गैर मुस्लिम थे, और अब इस्लाम जा चुका है, मुसलमान खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है, लिहाजा तुम लोग इसमें वापस आ जाओ। कस्बों के कस्बे, इलाकों के इलाके ऐलान कर रहे थे कि हाँ हम अपने मजहब में वापस जा रहे हैं। तब हुआ सो है ये काम, ये जो दारुल देवबंद कायम हुआ, ये जो तबलीगी काम का सिलसिला शुरू हुआ, ये जो खानकाही निजाम को निजाम वजूद में लाए उस वक्त के उलमा, वो उस वक्त लाए सो है। हम लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो क्या सिचुएशन थी उस वक्त की, सूरत हाल क्या थी। تو اس موقع پر آریہ سماجی اپنے طور پر کوششیں کر رہے تھے لوگوں کو مرتد کرنے کے لیے، دوسرے اور لوگ دوسرے مذہب میں لانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، تو جگہ جگہ مناظرے ہوتے تھے، ہر چھوٹی جگہوں پہ جہاں پہ بحثیں ہوتی تھیں علماء کرام پہنچ جاتے تھے، کبھی مناظروں کو چیلنج کیا جاتا تھا۔ ایک آریہ سماجی سے ایسی بحث ہو گئی تھی تو وہ بہت کھاتا تھا، وہ مذاق مذاق میں اس نے مولانا سے کہا کہ اچھا چلو کھانے کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ مناظرے میں تو ایسے ہی ہوتا نا، جو چت کر دے کسی کو۔ مناظرے کو چھوڑ دیا علماء نے، اسی لیے ڈبیٹ کرنا بولتے نا، مناظرے کو ڈبیٹ کرنے سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں انہوں ڈبیٹ کرتے انہوں ڈبیٹ کرتے، اسے یہ ہے کہ جو چرب لسان ہے، جو تیز بولنے کا عادی ہے، جس کا ذہن زیادہ چلتا ہے، اگر ایسا ٹکر دوسرے کے ساتھ ہو گیا جس کا ذہن کم چلتا ہے، وہ کوئی بھی رہو انہیں ہار جائے گا، مسلمان رہو کہ اگر مسلم رہو، وہ چرب زبانی ہے، وہ دوسرے کو خاموش کرنے کا کام ہے بس اور کچھ بھی نہیں، اس سے حق قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی، وہ چپ کرنا، دوسرے کو بے عزت کرنا، ایسا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن اس وقت کا تقاضا تھا، وہ لوگ چیلنج کو قبول کرتے تھے۔ تو ایسے ہی ایک اس نے چیلنج کر دیا تھا حضرت کو کہ اچھا چلو کھانے میں مقابلہ کرتے ہیں کون زیادہ کھاتا ہے، کہنے کہ یہ تو جانوروں کی چیز ہو گئی، ہاتھی بھی کھاتا ہے زیادہ، گینڈا بھی کھاتا ہے زیادہ، یہ کوئی مقابلے کی چیز ہے؟ مقابلہ کرنا ہے تو نہیں کھانے کا مقابلہ کر لیں گے چلو۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ 2 مہینے کے لیے تیرے کو میرے کو کمرے میں بند کر دینا، نہ کھانا نہ پانی، جو زندہ نکلا وہ کامیاب، چل میری طرف سے چیلنج ہے۔ وہ 2 مہینے کے لیے انہوں نے چیلنج کر دیا، کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں۔ تو قیامت کے قریب بھی ایمان والوں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تسبیح پڑھیں گے پیٹ بھر جائے گا، کھانے کو بھی یعنی جتنے کیا بولتے ہیں وٹامن ہے اور وہ جو پروٹین ہے اور فلاں ہیں صرف ذکر کے ذریعے سے ابزرو کر لیں گے۔ اب یہ سارے درخت کھا رہے نہیں کھا رہے، فضاؤں میں ہے جو چیزیں کھا رہے، ان کی تو وہ اپنی تسبیح کے ذریعے سے اپنی غذا کھینچ لیتے ہیں بس ختم۔ اور ان کے مزاج میں اتنے اللہ تعالی نے سلامتی رکھی ہے کہ ہمارے کام نقصان کی چیز کھا لے کے ہمارے فائدے کی چیز ہمیں پہنچاتے ہیں، وہ چونکہ ساری ہماری خدمت کے لیے ہے، ان کی خدمت کا سیٹ اپ ویسا رکھا ہوا ہے اللہ تعالی نے کہ اس انسان کی خدمت کے واسطے تمہیں یہ کرنا ہے، سورج کو کہا تجھے یہ کرنا ہے، چاند کو کہا تجھے یہ کرنا ہے، اس کو کہا تو غذا پیدا کر، اس کو تو پکانے کا کام کر، انہیں اپنے ایک پروسیس سورج کا، دوسرا پروسیس جو ہے نا وہ چاند کا، کہ وہ جو ہے نا ایک چیز اپنی گرمی سے تپش سے وٹامن ڈی فلاں فلاں کی چیزیں سب جمع کر کے اس میں اندر اسٹور کرتا ہے چیز میں، اور چاند جو ہے نا وہ اپنی ٹھنڈک کے اندر ہی پکا دیتا ہے، وہ کام لگائے ہوئے ہیں اللہ پاک، اور ہماری خدمت کے لیے ہے سارا کا سارا۔ تو قیامت کے قریب اللہ پاک ایمان والے کے ذکر میں یہ بات لانے والے ہیں کہ وہ ایسا آبزرو کر لے گا، بڑے بڑے قلعے کی دیواروں کو ایمان والے اللہ اکبر کہہ کے گرا دیں گے، اور اس زمانے کے قلعے جیسے بھی ہوں گے آپ اندازہ کرو، جائے اب زمانہ ترقی کا ہے، لوگ کیسے کیسے اپنے جو ہے نا حفاظتی چیزیں بنا رہے ہیں، حفاظتی چیزوں کا انتظام کر رہے ہیں، مگر کیا روحانی قوت اس وقت آ جائے گی کہ مہدی کے ساتھ میں جو لوگ اللہ کے لیے لڑنے والے ہوں گے، ان کے بیان میں صفات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جب قلعے کی دیواروں پر جائیں گے تو زور سے تکبیر کہیں گے بس، اور دیواریں گر جائیں گی، تکبیر کے ذریعے سے گرا دیں گے، اسی وجہ سے وہ ناقابل تسخیر ہو جائیں گے، ان کو مارنا آسان نہیں رہے گا، کیونکہ جو چیز ان کے پاس ہے، جو پاور ان کے پاس ہے، وہ پاور مادی چیز میں نہیں ہے، اب کہاں سے ان کو ماریں گے؟ پہلے تو خوب پیٹیں گے، خوب قربان ہوں گے، خوب ذبح ہوں گے، خوب ان کا خون بہے گا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے غلبے کا، پھر ایسی روحانیت والے وجود میں آ جائیں گے، اللہ پاک ایسی روحانیت والوں کو لائے گا، اور ان کے اندر ایسی قربانی ہوگی، ان کا ایسا ایمان ہوگا، ان کے ایسے جذبات ہوں گے، ان کی ایسی ہمتیں ہوں گی کہ 50-50 صحابہ کا ثواب لینے والے ہوں گے۔ وہ اس نے فرمایا کہ اس زمانے کے ایمان والے کو جو ثواب ملے گا 50 آدمیوں کے برابر ملے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ہمارے میں سے 50 یا ان کے میں سے 50؟ فرمایا تمہارے میں سے 50۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے میں سے 50 کا ثواب ان کو ملنے والا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کیا چیز ہوں گی اس وقت میں، کیسے حالات ہوں گے، ایمان والوں کا کیسا، جان کی پرواہ نہیں، عزت کی پاس ہے، جان و مال کی پرواہ نہیں کرنا الگ بات ہے، لیکن جس دشمن سے مقابلہ کرنا ہے وہ دشمن کس پاور کا ہے، کیسی کیسی چیزیں اس نے ایجاد کی ہوئی ہیں، کیسی کیسی سہولتیں اس کے پاس ہیں، وہ کس کس طرح سے ٹارگٹ کرتا ہے، اس سے بے خوف ہو کے پھر اس سے بھیڑ جانا، اسے ٹکرا جانا، کھیلنی ہے وہ اس وقت، اور دجال جیسے سے مقابلہ کرنا، تو اسی وجہ سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسی روحانیت ان میں ڈالیں گے کہ ان کے عمل میں وہ چیز آ جائے گی کہ اللہ اکبر ایسی زور سے کہیں گا پورا کا پورا مجمع کے قلعے کی دیواریں گر جائیں گی، اور دشمن جو ہے نا بے یار و مددگار، بے سہارا ہو جائے گا۔ تسبیحات پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیٹ بھر دے گا، ایسے ایسے حالات آنے والے، عمل میں وہ چیز ہے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایمان والے کے عمل میں اللہ پاک نے وہ بات رکھی ہوئی ہے، اس کے صدقے میں، اس کی نماز میں، اس کے ذکر میں، اس کی تسبیح میں، اس کی تعلیم میں، اس کی تربیت میں، آدمی کے اندر جو اللہ نے قوت رکھی ہوئی ہے اس کا تعلق بہت گہرا ہے روحانیت کے لین سے. تو وہ روحانیت کے لین سے تعلق گہرا ہونے کو اصل میں ظاہر کرنے کے لیے جو مضمون آ گیا تھا وہ حضرت رابعہ بصریہ کے قول کی وجہ سے آ گیا تھا. تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں بعض مرتبہ، اور اس میں بات جو کہہ رہا تھا میں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا وما فیہا ما سوا اللہ، اللہ کا جو غیر ہے اس میں آخرت بھی ہے، اس میں دنیا بھی ہے، اس میں جنات بھی ہے، اس میں انسان بھی ہیں، اس میں اغراض بھی ہیں. ساری ہمیں ہماری غرض کیا ہوتی ہے؟ راحت ملنا، آرام ملنا، مزہ ملنا، پیسے مل جانا، کام کی چیز مل جانا، یہی تو ہے ہماری اغراض. تو یہ ما سوا اللہ ہی ہے سارے کے سارے. ما سوا اللہ سے ذہن کا ہٹ جانا کام کرنے کے وقت میں، نماز کے وقت میں، ذکر کے وقت میں، تلاوت کے وقت میں، صدقے کے وقت میں، کوئی بھی عمل کرنے میں، تبلیغ کے وقت میں، تعلیم کے وقت میں، لباس پہننے کے وقت میں، کھانا کھانے کے وقت میں، رہنے سہنے کے، اللہ کے علاوہ کوئی مطلوب نہیں ہے. یہ چیز اصل میں اخلاص کہلاتی ہے، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ وزنی ہے، اور یہ چیز آدمی کو سب سے زیادہ قیمتی اللہ کے پاس بناتی ہے. ایک حدیث شریف نقل کی تھی قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر، اس میں انہوں نے فرمایا کہ الناس کلہم ہلکا الا العالمون، سارے لوگ جو ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں سوائے علماء کے. والعالمون کلہم ہلکا الا العاملون، اور سارے عالم بھی نقصان اٹھانے والے ہیں سوائے علم پر عمل کرنے والوں کے. والعاملون کلہم ہلکا الا المخلصون، اور عمل کرنے والے بھی سب نقصان اٹھانے والے ہیں سوائے مخلصین کے، سوائے ان کے جن کے اندر خلوص پایا جاتا، خالص اللہ کے لیے کرنے والے. والمخلصون علی خطر عظیم، اور مخلصین بہت ہی ڈینجر جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اخلاص ذرا سے میں صرف ہوتا ہے. اخلاص جو ہے نا بہت نازک چیز ہوتی ہے، بہت سینسیٹیو چیز ہے، کانچ سے بھی زیادہ نازک ہے وہ کسی بھی چیز. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اخلاص کے خلاف جو چیز ہے ریاکاری وغیرہ، یہ چونٹی کے پاؤں کے چلنے کی جو آواز ہوتی ہے اس سے بھی خفیہ طریقے پر آدمی کے اندر گھسا کرتا ہے. اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی نیت کب خراب کی، اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے عمل سے کب جو ہے نا ما سوا اللہ کا ارادہ کر لیا. بعض مرتبہ نہ لینا ہوتا نہ دینا ہوتا، نیت کرتے وقت بھی اچھی تھی، مگر یہ ہوتا ہے کہ بات کے اظہار میں امیج بنا دینے کا آ جاتا، ہاں میں وہ کام کر رہا تھا، کہیں کو بولے کس لیے کہا، لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں میں نیک آدمی ہوں، اپنی امیج بنے، اپنی حیثیت ظاہر ہو جائے کہ میں نیک کام میں حصہ لینے والا آدمی ہوں، میں نیک کام کرنے والا آدمی ہوں. ہو گیا، چیز گئی، حج چلا جاتا ہے، عمرہ چلا جاتا ہے، تعلیم چلی جاتی ہے، مسجد بنانا چلا جاتا ہے، مدرسہ بنانا چلا جاتا ہے، بڑی بڑی خدمات چلی جاتی ہیں، مسجد بنائی وہاں دعوت میں جا کے بیٹھ کے بول دیے ہوگی بات، لگا دیا میں نے بھی پیسوں میں سے، اتنے پیسے لگا کے بنا دیا. وہ نہیں بول رہا کہ میرے کو اللہ میاں کتنے دیا. ہم تو عام طور پر جو ہے نا بڑی منٹ میں سے چھوٹی، چھوٹی میں سے چھوٹی، چھوٹی میں سے چھوٹی جو آخری کی ہوتی ہے وہ نکالتے ہلو، تاکہ اندر کا بالکل ڈسٹرب نہیں ہونا. جب ڈبے میں پیسے ڈالتے تو دیکھو کیسا نکالتے، کون سی نوٹ نکلتی ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اس کے بعد وہ ایک کا نوٹ نکال کے ڈالا. ہم جب بھی خرچ کرتے ہیں تو اس سے پیچھے تحفظ، عموماً مخلصین کی بات نہیں ہو رہی، ہمت والوں کی بات نہیں ہو رہی، ایک جنرل بات ہے ایسا ہوتا ہے، مگر وہ ضائع کر دیتے ہیں ہم. کیوں؟ اس واسطے کہ مخلصین خطر عظیم پر ہوا کرتے ہیں. اسی لیے صفت اخلاص کا پیدا کرنا یہ کیا ہے؟ تصوف کی بنیادوں میں سے ہے، اور صفت اخلاص کا پیدا کرنا تصوف کے کمالات میں سے ہے، منتہا کمال میں سے ہے. یہ چیز اخلاص ہے سب سے بڑی چیز. اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ کی تعریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یریدون وجہہ، سوائے اللہ کے کچھ نہیں چاہیے ان کو. اللہ خود جن کے بارے میں کہہ دے کہ ان کو سوائے اللہ کے کچھ نہیں چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ کسی کو جانچا نہیں جا سکتا، پرکھا نہیں جا سکتا، ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ سکے، کوئی ایسی بات نہیں ہے چھپی ہوئی. وہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو علیم امیدات صدور ہیں یریدون وجہ، چونکہ صبح اور شام اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں، تسبیحات کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کی رضا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے، تو لہذا آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو جمائیے. ولا تعدو عیناک عنہم، اور آپ کی آنکھیں ان سے الگ نہیں ہونی چاہیے، یعنی ہمیشہ ان پر نظر رکھیے آپ اس طرح سے کہ آپ دنیا کی رونق کو ترجیح دیں. یعنی آپ یہ سوچیں کہ چلو تھوڑا سا یہ دوسرے لوگ آ جائیں گے دنیا دار، اس سے تھوڑی رونق بھی ہو جائے گی، یا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بیٹھنے کی وجہ سے دوسروں پر اچھا اثر پڑے، میں ایسی کوئی چیز آپ نہیں اختیار کریں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی چیز اختیار کرنے والے تھے بھی نہیں. بتانا یہی ہے ان مشرکین کو، ان کفار کو، مخالفین اسلام کو، کہ وہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرنے والے ہیں، چونکہ ان کو ہماری طرف سے ایسی ہی ہدایت ہے، جو حضور کا مزاج تھا نا ویسی آیتیں آ جاتی تھیں، آیت آنے کی وجہ سے حضور کرتے تھے ویسا نہیں، حضور جو کرنے والے ہیں ویسی آیت آتی تھی، یہ بتانے کے واسطے کہ ہم نے ان کو یہی دیا ہوا ہے انسٹرکشن، یہ ایسے ہی کرنے والے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک میں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے عمل کو بھی ضائع کر دیں گے ہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے قرآن پاک میں ایک جگہ پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں شرک کرنے والے ہیں، تو یہ انسانیت کو بتانے کے لیے ہے اصل میں، لئن اشرکت لیحبطن عملک، یعنی یہ قاعدہ جو ہے، قاعدہ قانون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سکھا دیا ہے، یہ ایسے ہی کرنے والے ہیں، یعنی یہ ان سے یہ چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ ودو لو تدہنوا فیدہنون، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا آپ ان کی طرف جھکیں تو وہ تمہاری طرف جھکیں، یہ ایکسپیکٹیشن تھا مشرکین کا. تو اس کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ رئین اشرکت لیحبطن عملک، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا تھا کہ کوئی پاسبلٹی وہاں ایسی پائی جاتی تھی، بلکہ یہ تھا کہ یہ چیز آپ میں پہلے سے دی ہوئی ہے، ہم نے یہ قانون کے طور پر آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ قاعدہ یہ ہے، معلوم ہے آپ کو، جب یہ قاعدہ معلوم آپ کو بتا رہے تھے ان کو تو پہلے سے ہی بتایا ہوا ہے، وہ تو ادھر جانے والے نہیں ہیں. تو ایسے یہاں پر ہے کہ کسی انسان کو لوگوں کے دنیاوی ترجیحات کی وجہ سے تم کو یہ چیز چھوڑنا نہیں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، یہ قاعدہ ہے، چونکہ اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنے والے نہیں ہیں. ولا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور تم اطاعت نہ کرنا اس شخص کی جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے، جو غافل ہے ہم سے اس کی بات نہ ماننا. واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، ایک تو غافل ہے، دوسرے اس کے اندر خواہشات کی پیروی ہے، اس کی بات مت ماننا. جس کے اندر غفلت ہے اور اتباع ہوا ہے، جب کوئی اس کے سجیشن کو، اس کی تجویز کو، اس کی باتوں کو، اس کے ان چیزوں کو لے گا، ویسی حیثیت مجموعی لیں گے، قوم کی حیثیت سے قوم نہیں پنپے گی، افراد کی حیثیت سے لیں گے تو افراد نہیں پنپیں گے. وکانا امرہ فروتا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ مشرکین کو وقت نہیں دینے کو فرمایا گیا اس میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ جم کر پڑھنے کو بیٹھنے کو فرمایا گیا ہے، اور صحابہ سے یہ نہیں فرمایا گیا کہ تم حضور کے ساتھ بیٹھو، بلکہ حضور سے یہ فرمایا گیا کہ آپ ان کے ساتھ میں صبر کے ساتھ اپنے آپ کو جمائیے، کیونکہ اگر صحابہ سے فرمایا جاتا کہ تم بیٹھو تو جب حضور ٹائم دیتے جب بیٹھتے، جب نہیں دیتے نہیں بیٹھتے، یہ مسئلہ تھا نا. اور ان کے ساتھ آپ کو بیٹھنے کو اس لیے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ، یا ایسا بھی نہیں فرمایا کہ یعنی ان کے ساتھ میں بیٹھو تو حضور اکیلے اٹھ کے چلے جائیں اور ان کے ساتھ میں بیٹھیں، ان کے ساتھ بیٹھنے ہی سے منع فرما دیا گیا کہ تم بیٹھنا ہے، سننا ہے دین کی بات تو آ کے ان لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کے سنو، نہیں سننا ہے تو جاؤ جہنم میں، جہنم میں بھرنے کے واسطے ہی بنائی ہم نے. یہ تھا. تو اس آیت مبارکہ کے اندر بہت سی جیسی چیزیں ہیں، جیسے ایک بات مفسرین نے جو لکھی، جو میں اس سلسلے میں اسٹڈی کر رہا تھا، تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ چیز ہر زمانے میں پیش آئے گی کہ مخالفین اسلام اور دشمنان اسلام جو ہیں وہ ایسے انداز میں آپ کے سامنے رائے، مشورے اور تجویزیں رکھیں گے جو بظاہر آپ کو مصلحت کی سمجھ میں آئیں گے. جیسے یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصلحت یہ تھی کہ لوگ حق کو قبول کریں، تو ایسی تجویزیں جب سامنے آئیں گی اور تعبیر اس کی بڑی اچھی ہوگی، انداز بڑا اچھا ہوگا. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو، دشمن کے منصوبوں سے، ان کی آوازوں سے، اور ان کے نعروں سے اور ان کی باتوں سے ہوشیار رہنا، اس واسطے کہ صیاد جو ہوتا ہے، شکاری جو ہوتا ہے، وہ جس جانور کو پکڑنا چاہتا ہے اسی جانور کی آواز نکالتا ہے. تیتر پکڑنے والوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ تیتر کی آواز نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں، وہ آواز نکالتے تیترا. میں نے خود ایک مرتبہ شکار کرتے ہوئے دیکھے تیتر والے کو، ایک اس نے جال بنایا، تیتر ایک ساتھ نہیں اڑتا، وہ بھاگتا ہے پہلے اس کے بعد اٹھتا ہے, تو وہ جہاں آ کے اترے گا پھر اس کے بعد میں بھاگنے کے لیے جتنی جگہ چاہیے اس کے بیچ میں جال بناتے ہیں رکھتے ہیں. ظاہر ہے بھائی اڑنے والا پرندہ یہ جال میں کیسا پھنستا, میں پہلے اس پریشانی میں تھا کیونکہ تیتر کی جال ہوتی ہے پکڑنے کی, اڑنے والا پرندہ ہے جال میں کیسا پھنستا, تو بولے تو کھڑے رہ کے دیکھ یہاں پہ. تجنا والا وہ ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ گیا اور اس نے ایسی جال لگا دی اور اس کے بعد اس نے تیتر کی جیسے آواز نکالی جیسے, اور ایک ایسا بھی کیا تھا کہ اپنے ساتھ ایک تیتر اس نے رکھ لیا تھا, پالتو جو تیتر ان کے پاس ہوتے ہیں تیتر کا شکار کرنے کے لیے, اور اس نے جیسے آواز نکالی تو بازو والے نے آواز نکالی اس کے اصلی تیتر نے, جیسے اصلی تیتر نے آواز نکالی تو جھاڑیوں میں جو تیتر تھے زر 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 اڑ کے جو ہے نا وہ آئے اور تھوڑی دور آ کے وہ نیچے اترے زمین پہ اترے, ان کو نہیں معلوم کہ یہ جال بن گئی. تو یہ جو جھاڑی میں سے تھا ایک دم نکلا زور سے باہر, جیسے اس نے باہر سے نکلا تو وہ تیتر اڑنے کے لیے بھاگا, بھاگتے جال میں پھنس گیا. یہ طریقہ ہوتا ہے. تو حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ تیتر کا شکاری تیتر کی آواز نکالے گا, خرگوش کا شکاری خرگوش کی آواز نکالے گا, مخالف جو ہے نا آپ کی آواز میں آپ کو بات بولنے کی کوشش کرتا ہے, آپ کے انداز میں آپ کو بات بولنے کی کوشش کرتا ہے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا انداز تھا کہ بھائی آپ دین کی بات سنانا چاہ رہے ہیں, ہم دین کی بات سننا چاہ رہے ہیں, آپ دین کی بات سنانا چاہ رہے ہیں, ہم دین کی بات سننا چاہ رہے ہیں, بس صرف یہ ہے کہ ذرا ان لوگوں کو ہٹا دیا. مقصد دین کی بات سننا نہیں تھا, ان لوگوں کو ہٹانا مقصود تھا, کسی طریقے سے دوری پیدا کر دیں. وہاں کسی کے دل میں شاید کوئی بات آ جائے کہ ہمیں تو گھاس ہی نہیں ڈالتے, ہمیں تو لائک ہی نہیں کرتے, ہمیں تو ٹائم ہی نہیں دیتے, ادھر سے کوئی بات آ جائے, کچھ بھی, مطلب شیطان کچھ بھی لا سکتا ہے. کامیابی تو ان کو اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ سچے عاشق تھے, لیکن اگر عشق سچا نہ ہو تو یہ چیزیں تو رکاوٹ بنتی ہیں, پھر مسائل پیدا کرتی ہیں سب چیزیں. تو یہ ہوتا ہے ایسا, اس وجہ سے اس میں بھی بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے. اور اصل مضمون جو اس میں جس کے لیے ہم نے اس سبق کو آج اختیار کیا ہے وہ یہ تھا کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ میں بیٹھنے کو اور صحابہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے کو جو ترجیح دی گئی, جو اختیار کیا گیا, علماء نے فرمایا کہ اس میں ضرورت حضور کو صحابہ سے بیٹھنے کی نہیں تھی, اس میں ضرورت صحابہ کو حضور کے ساتھ رہنے کی تھی. حضور کا کیا نفع تھا؟ ضرورت تو صحابہ کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو حاصل رہے, مگر ضرورت ان کو تھی, اس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان کے ساتھ میں رہیے. یہاں یہ پتا چلا کہ یہاں علم اور عمل دونوں سے ہٹ کے ایک چیز پائی جاتی ہے, دین کا علم اور دین کا عمل دونوں سے ہٹ کے ایک چیز پائی جاتی ہے, وہ تیسری چیز ہے تربیت کا پروسیس. مطلب یہ کہ آدمی کا مزاج بنانے اور اس کی مشق کرانے کے لیے درمیان میں ایک چیز چاہیے ہوتی ہے, اس میں صبح شام کا ذکر بھی ہوتا ہے, اس کے اندر جناب والا نیت بھی بنائی جاتی ہے, اخلاص بھی بنایا جاتا ہے, اس میں جو شخصیت ہوگی وہ شخصیت روحانیت والی ہوگی, اور وہ شخصیت جو ہے نا تربیت کرنے والی ہوگی. تو تربیت کرنے والی شخصیت کے ساتھ میں آدمی کا وقت گزرنا, بچوں کا وقت گزرنا, ویسے ماحول میں رہنا, ویسی صحبت میں رہنا, یہ ایک مستقل ضرورت ہے مسلمانوں کی جس کو مسلمان نہیں جانتا ہے, ایک ایسی بات جس کو مسلمان جس کے ضروری ہونے کو. آپ مسلمانوں سے پوچھو کہ دین پر چلنے کے واسطے اپنے بچوں کے لیے دینی تعلیم کے علاوہ اور کیا چیز چاہیے, انہیں بولیں گے اور کچھ نہیں چاہیے. عملی اعتبار سے آپ دیکھیں گے وہ کچھ بھی نہیں کرے. آپ کو دین کو پسند ہے, آپ دین پر چلنا چاہتے ہیں, جہاں چلنا چاہتے ہیں تو کیسا چلیں گے آپ, اس کے ذہن میں کچھ نقشہ نہیں. یہ ہے وہ, اس کا مطلب یہ بنتا, قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بات ہے اور حدیثوں میں جگہ جگہ یہ بات ہے اور پوری سیرت مبارکہ اس سے بھری ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ دین کا علم اور دین کا عمل ان دونوں کے درمیان میں پروسیس کی ایک چیز ہے جس کو ہم تربیت کہتے ہیں, اس کو ٹریننگ کہتے ہیں. سن تربیت کیا, انگلش کیا ہے, ٹریننگ ہے. ٹریننگ کا عمل ہوئے بغیر دین کی عادت نہیں ہوتی, اور وہ ٹریننگ کا عمل ماہر کی نگرانی میں ہونا, اور وہ ماہر کی نگرانی اس انداز کی ہونا چاہیے اصولی طور پر کہ وہ ماہر اندر میں اثر ڈالے. روحانی آدمی ہونا, کامل انسان ہونا, اللہ کا ولی ہونا جو بولتے ہیں, اس کا ریزن اصل وہ ہے. اس کا ریزن اصل یہ ہوتا ہے کہ ان آدمی کی شخصیت کے اندر اثرات نفوذ کرتا ہے, خالی باہر چند چیزوں کا عادی نہیں بناتا ہو. ایک مرتبہ حضرت جلال آبادی کے پاس میں جا کے بیٹھا, رحمتہ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ تھے, حضرت نے فرمایا کہ کیا ہمیشہ چشمہ لگا کے آتا ہے. جب میرے ذہن میں گیا تو پھر میں نے چشمہ نکالا تو پھر حضرت نے چشمہ نکالا, تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ رکاوٹ بھی نہیں چاہتے ہیں اندر اثرات منتقل ہونے کے لیے. یہ رکاوٹ بھی نہیں چاہیے. چنانچہ آخر وقت میں جب میں حضرت کی مجلسوں میں جانے لگا تھا تو جب میں جیسے ہی میں چشمہ نکالتا تھا تو حضرت بھی اپنا چشمہ نکال دیتے تھے تھوڑی دیر کے لیے, اور پھر مجھے دیکھتے تھے. اس کے بعد مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا. مجھے جب پتا چلا, وہ جو ہے نا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا, نہ کتابوں سے نہ کیا ہے وہ نوازوں سے, نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. تو اندر اثرات نافذ کرنے کے واسطے جب بیعت ہوتے ہیں, مرید ہوتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دودھ پلاتے ہیں. ایک سلسلہ بیعت ہونے کا خالی بیعت کر دینے کا ہے, اور ایک سلسلہ بیعت کرنے کا دودھ کے ساتھ کرنے کا ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دودھ کے ساتھ کرتے تھے, حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ بغیر دودھ کے کرتے تھے. ہمارے پاس دونوں بھی چیزیں ہیں, اس وقت ہم دونوں چلا دیتے, اور ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں اصل میں, وہ تو ایک نقل ہے. اب اللہ یہاں بتانا ایک دوسری اور چیز ہے, میں بتاؤں گا آپ کو. وہ بہرحال یہ ہوتا ہے اس میں کہ وہ اتنا گھور کے دیکھتے تھے حضرت والد صاحب دودھ پیتے تھے خود, کہ اس وقت متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا آدمی. اندر اس کی ایک عجیب کیفیت آ جاتی تھی, ہم نے خود محسوس کیا تھا. جیسے دیکھا انہوں نے ایک عجیب کیفیت آ گئی تھی. بہت دیر تک تقریباً ایک دو دن تک رہی وہ کیفیت, وہ کیا تھی نہیں معلوم, اللہ عالم. تو غرض یہ ہے کہ وہ اثرات نافذ کرنے کے واسطے ضروری ہوتا ہے ان کے ساتھ ہونا, ان کے ریڈیشن ان کے ریڈیشن سے ملنا, ان کے خیالات ان کے خیال سے ملنا, انہوں ان کو دیکھنا اندر باہر دونوں سے رنگین کرنے کے لیے. لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا آدمی میسر نہ ہو, اور ایسا نہیں ہوتا عموماً, اب کون اللہ کا ولی ہے کون نہیں ہے معلوم, اور خال خال دنیا میں کوئی پایا جاتا ہے, تلاش مشکل ہوتی ہے, ملتا نہیں کوئی, نقالچی بھی بہت ہوتے ہیں, زیادہ تر تو نقالچی ہی ہے اس وقت. تو اب ایسی صورت میں کیا چیز ہے وہ جو ان کو لے کے آئے گی؟ وہ جو ان بزرگوں کے اعمال ہوتے ہیں, ان بزرگوں کے کام ہوتے ہیں, قرآن پاک نے جو عمل دیے ہوئے ہیں اور احادیث مبارکہ میں جو عمل دیے ہوئے ہیں, ان عملوں کی مشق کرنا ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اثرات اس عمل میں ہیں وہ اثرات دل میں آ جاتے ہیں. اولیاء اللہ بزرگان دین کے اور صحابہ کے اور دین علماء ربانی کے جو اثرات ان میں ہیں, قرآن پہلے تو قرآن حدیث کی بات خود ویسی ہے, وہ روحانیت و نورانیت والی, پھر ان کی برکتیں اس کے اندر آ گئی ہیں, وہ اثرات منتقل کرتے ہیں. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دراصل جو کام کیا وہ یہی کیا, انہوں نے فرمایا کہ اس وقت اولیاء اللہ کی صحبت لوگوں کو میسر نہیں ہے, تو اولیاء اللہ کے کام میں انوالو کرو ان کو. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ تبلیغ کے خروج کے زمانے میں کاموں کا ایک ایسا چینل بنا دیتے ہیں کہ جس میں فارغ نہیں رہنا ہے. ابھی تعلیم ہوگی, ابھی خدمت ہوگی, ابھی گشت ہوگی, خصوصی گشت ہوگی, عمومی گشت ہوگی, بیان ہوگا, پھر یہ معمولات ہوں گے, پھر یہ اجتماعی عمل ہے, پھر یہ ایک چینل پورا کا پورا, کہ اگر میسر ہے کوئی, مل گیا قسمت سے کوئی بندہ, وہ اثر ڈالے گا, نہیں ملا تو کم از کم یہ اعمال ان اثرات کو کھینچ کے اس کے اندر اتاریں گے اثرات کو. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے, عموماً یہ زندوں سے ہی ہوتا ہے. خالی عمل کافی نہیں ہوتے, لیکن عمل قائم مقامی کرتے ہیں بعض مرتبہ. اصولاً یہ ہے کہ آپ کو شخصیت چاہیے ہوتی ہے, تو یہ بڑی ضرورت ہے امت مسلمہ کو اس بات سے واقف ہونے کی. اسی لیے قرآن پاک کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ شان نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. اگر وکونوا من الصادقین ہوتا نا وہاں پہ عربی میں, تو منس اگر ہوتا تو اس کا مطلب بنتا کہ تم سچوں میں سے بنو اور سچوں کے ساتھ تم بھی سچے بنو. لیکن یہاں پہ ما ہے, ما معیت اور ساتھ ہونے کو بتاتا ہے, اسی لیے وہ آیت پڑی جاتی ہے اس موقع کہ ایک انوائرمنٹ چاہیے, ماحول چاہیے, ایسے لوگوں کا سرکل چاہیے جن لوگوں کے ساتھ میں مل کر ایک مزاج اندرونی طور پر, یہاں جو بددینی ہے, بے حیائی ہے, بدتمیزی ہے, اسکولوں میں جانے سے جو منع کیا جاتا ہے, بچوں کو شریک کرنے سے منع کیا جاتا ہے, انہیں صاحب ایجوکیشن میں کیا برائی ہے؟ بابا ایجوکیشن نہیں ہے خالی, وہاں پہ خالی نالج کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں یہ ساری چیزیں ہیں. دوسری جب بچے کے اندر یہ چیزیں ابزارو ہوں گی, بچی کے اندر یہ چیزیں ابزارو ہوں گی, جذب ہوں گی, تب کیا کرو گے؟ اور ہو رہا وہی, وہ مسئلہ وہ ہے یہ. تو اس وجہ سے کیا ہے, اپنے بچوں میں, بچیوں میں اور بڑوں میں, مردوں میں بھی, بڑی عمر کے لوگوں میں بھی, ادھیڑ عمر کے لوگوں میں بھی, جوانوں کے اندر بھی, سب میں جو ضرورت بنتی ہے وہ یہ ہے کہ دین کا علم چاہیے اس کو, دین کا عمل بھی چاہیے اس کو. اس دین کے عمل کے لیے جو ٹریننگ ہے اندر سے مزاج کا بننا, جو ٹریننگ ہے عملوں کی عادت کا ہونا, جو ٹریننگ ہے کہ ایکسٹرا عملوں کے ذریعے سے چیزوں کو اپنے لیے آسان کرا لینا, جو ٹریننگ ہے کہ جسم کو مشقت کا عادی بنانا, جو ٹریننگ ہے کہ کانسنٹریشن اور یکسوئی پیدا کرنے کے لیے جد و جہد کرنا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پروسیس کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ اختیار کرو. مینس اللہ نے بنائے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہوگا، اس طریقے کا نام ہی وسیلہ ہے. وسیلے سے مراد وہ بدعتوں کا وسیلہ نہیں ہے یہاں پہ، یہ وسیلے سے مراد مینس ہے، ذریعہ ہے. اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ اختیار کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں محنت کرو. جب ذریعہ اختیار کرو گے تو جب تم سفر کرو گے، جب تم کہیں قیام کرو گے، جب تم کہیں جاؤ گے، وہ اللہ کا راستہ ہوگا. مختلف ہے اس کے مراحل، اسٹیجز ہیں اس کے الگ الگ الگ. یہ ہے کہ محنت لازم ہو جائے گی. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جائیں گے. اس لیے ہم ساتھیوں کے ذمے بھی یہ بات ہے اور یہ فہم اس آیت مبارکہ سے لینے کی ضرورت ہے کہ محنت ہم کو کرنا ہے، اور اپنے بچوں سے بھی محنت کرانا ہے، اور ماحول میں رکھنا ہے، نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں کے ماحول میں، نیک عورتوں کے ماحول میں بچیاں رہیں، نیک مردوں کے ماحول میں بچے رہیں، وہ ضروری ہے. اس کے بغیر اندرونی طور پر وہ اثرات سرایت نہیں کرتے جو اصل چاہیے. ایک بات میں آپ سے سناتا ہوں، آپ کو بڑی حیرت ہوں گی. یہ جو اسلام قبول کرنے والے ہوتے ہیں نا نئے، ان کو 20-20 سال ہو گئے، 25-25 سال ہو گئے، ایسے ملکوں میں جہاں پہ اسلامک ماحول نہیں ہے، ان میں وہ قدر آپ کو نہیں ملے گی مزاج ایمان کی، مزاج اسلامی کی، جو ہم میں پشتہ پشت سے منتقل ہونے کی وجہ سے ہے. پرانا جو مسلمان ہے نا، کیونکہ وہ بزرگوں کی صحبت میں، بزرگوں کے ماحول میں، اولیاء اللہ کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہوا، اس کا اندرون جس چیز کو جذب کیا ہوا ہے، ابزرو کیا ہوا ہے، اس کا اندرون ابزرو کیا ہوا نہیں ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہاں پر جو پرابلم ہے، یہ لوگ جو اسلام لانے کے بعد میں جمتے نہیں، یہاں جو پرابلم ہے کہ اسلام لانے کے بعد میں یعنی ویسے اخلاق، ویسے صفات ان کے اندر نہیں آتے. بظاہر بات بہت آپ کو پابند مل جائیں گے، ہر چھوٹی بڑی سنت کی پابندی کر رہے ہیں، بڑے بڑے ڈنڈے پکڑ رہے ہیں، مطلب سب چیزیں ظاہر کے اعتبار سے سنت کا جو اہتمام ہونا چاہیے وہ، یہ سب آپ کو ملے گا، عمل سب کر رہا ہے، آپ کو مزاج نہیں ملے گا. ویسے طبیعت کے اندر جو سخاوت ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، مخلوق خدا کو جو کھلانے کی عادت ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، غریبوں ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کا جو مزاج ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، لوگوں سے ملاقات کے وقت میں جن قدروں کا لحاظ ہونا چاہیے، جو صفات عالیہ اعلیٰ ظرفی کے ہوا کرتے ہیں، آپ کو وہ نہیں ملے گا. حالانکہ مسلمانوں کے 25-20 سال ہو گئے، کیا ڈفرنس کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ ڈفرنس یہی ہے، ایک ہے خالی نالج اور ایک ہے نالج کے مطابق تھوڑی سی پریکٹس، اور ایک ہے اس کا مزاج، اس کی روحانیت، اس کا اندرون، اس کا انسائڈ والا جو افیکٹ ہے. وہ ہم باوجود دیندار نہیں ہونے کے اپنے گھروں میں، اتنی دینداری اپنے گھروں میں کہاں ہے، باوجود دیندار نہیں ہونے کے خاص قدریں، خاص مزاج آپ کو مذہب کا ملے گا اپنے ملکوں کے اندر. برداشت کرنا، صبر کرنا، بات چیت میں مروت کرنا، ایثار اور قربانی کرنا، خدمت کا جذبہ ہونا، خدمت کرنا، خدمت لیتے ہوئے شرمانا، کوئی آدمی خدمت کر رہا ہے تو اس کا احسان ماننا، کوئی سلوک کر لے. آپ یہاں محسوس کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کے اندر یہ چیز؟ میں تو بہت، میں نے اس کا میں نے آبزرو کیا، بہت غور سے میں نے دیکھا اس بات کو، ان میں سے کوئی چیز آپ کو نہیں ملیں گی وہاں پہ. آپ ان کی خدمت کر دو تو انہوں بولتا ہے یہ میرا حق ہے، ہاں اس کو تو کرنا ہی چاہیے تھا یہ کام. ارے کیوں کرنا چاہیے تھا میرے کو تیرے کو خدمت؟ اچھا وہ اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اس کا کھانا پینا چل رہا ہے، وہ آپ کو پوچھے گا نہیں، آؤ کھانا کھا لو بول. وہاں کوئی ضرورت مند آدمی چلا جائے تو وہاں پہ کچھ نہیں ہوں گا، لوگوں کی مصیبتیں پریشانیاں وہ اس کو نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی فکر نہیں، مروت نہیں ہے طبیعت کے اندر، فتوت نہیں ہے، ایثار اور قربانی نہیں، جذبہ نہیں، مجاہدہ ہے. آپ کو مجاہدہ کرنے والے ملیں گے، وہ برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے اپنے کو، لیکن وہ چیز نہیں ہے جو اسلام، جن جو حضور نے فرمایا نا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم الاخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس کے اثرات نہیں ملیں گے. اب وجہ اس کی یہ ہے، تو یہ چیز جو آتی ہے یہ صحبتوں سے آتی ہے، ماحول سے آتی ہے، سرکل سے آتی ہے، اور یہ وہ اثرات ہیں جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پائے ہوئے صحابہ، صحابہ سے فیض پائے ہوئے تابعین، پھر اولیاء اللہ کا جو سلسلہ چلا، ان کے جو اثرات کی جو جھلکیاں، جو شیڈ، جو تھوڑے سے ہلکے سائے ہوئے رہ گئے اپنے خاندانوں کے اندر، اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں. اس سے اندازہ فرمائیں کہ اس کی کتنی ضرورت ہے امت مسلمہ کو. تو اس ضرورت کا احساس ہونا، اس آیت مبارکہ نے اس ضرورت کو ایک سبق دیا ہے، اس ضرورت کا احساس ہونا بڑوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اور پھر اس ضرورت کو سمجھ کر اس کے مطابق انتظام کرنا ہے، جدوجہد کرنا ہے، محنت کرنا ہے، تاکہ علم بھی، علم کی الگ محنت کرنا ہوتا ہے. عمل بھی آئے, عمل کے لیے الگ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. بغیر کل بیان پڑھے تھے اپن, بغیر مجاہدے کے تو عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن خود مجاہدے اس عمل کا عمل کرنے کے لیے, مجاہدہ کرنے کے لیے ایک روحانی قوت چاہیے, اندرونی ہمت چاہیے, ایک جذبہ چاہیے, ایک یقین چاہیے, ایک جرات چاہیے. وہ چیز, وہ جرات کا, اس یقین کا, اس ہمت کا پیدا ہونا یہ ضروری ہوتا ہے. علماء فرما رہے ہیں کہ اس آیت کے اندر وہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, اس کو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اور آپ اطاعت نہ کرنا ان کی جن کے قلب کو ہم نے غافل کر دیا ہے اپنے ذکر سے, وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور وہ پھر اپنی خواہشات پر چلتے رہتے ہیں, وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور ان کا معاملہ بہت حد سے نکلا ہوا ہے. ایسے لوگوں کی بات مت ماننا, ایسے لوگوں کے طریقے پہ مت چلنا. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کو سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن پاک کے جو انوارات ہیں, برکات ہیں, روحانیت ہے, وہ ہمیں نصیب فرمائے, اور اس میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے خاص طور پر, وہ چیز اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے, اے اللہ اپنا فضل خاص فرما دیجئے, اے اللہ جو درس ہم نے کیا اس کو قبول فرمائیے, اے اللہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے, سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے, ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے, اے اللہ اس میں برکت عطا فرمائیے, اس میں فائدہ ہمیں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف کا نور ہمیں نصیب فرما دیجئے, ایک ایک لفظ کا نور ہمیں نصیب فرمائیے, اس کی روحانیت ہمیں نصیب فرمائیے, ہمارے باطن کو اس سے منور فرما دیجئے, ہمارے ظاہر کو اس کے مطابق فرما دیجئے. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہم تک منتقل فرمائیے, اے اللہ آپ کے کمالات ہم تک منتقل فرمائیے, آپ کی روحانیت ہم تک منتقل فرمائیے. اے اللہ نیک ماحول ہمیں نصیب فرما دیجئے, نیک صحبتیں ہمیں نصیب فرما دیجئے, اے اللہ اولیاء کے ساتھ میں تعلق ہمیں نصیب فرما دیجئے. یا اللہ دنیا کی بھی کامیابی ہمیں نصیب فرمائیے, آخرت کی بھی کامیابی ہمیں نصیب فرمائیے. یا اللہ اعمال کی جو باطنی حقیقتیں ہیں, اے اللہ جو حقائق ہیں, اور عالم کے ساتھ اور عالم کے ماورا کے ساتھ میں جو تعلقات ہمارے اعمال کے ہیں, یا اللہ وہ ہم پر کھول دیجئے تاکہ ان کی اہمیت کا ہمیں صحیح اندازہ ہو, پھر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. اے پاک پروردگار کا کرم کا, رحم کا, عفو عافیت کا, یسر کا, سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرمائیے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرمائیے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ جو جس طرح کی الجھن میں ہیں ان کی الجھن ختم فرمائیے. اے اللہ جو مقدمات میں ہیں ان کو مقدمات سے بری فرما دیجئے. اے اللہ جو قانونی رکاوٹوں میں ہیں ان کی قانونی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے. اے مولا گھروں کے اندر اتفاق اتحاد کو پیدا فرما دیجئے, جوڑ پیدا فرما دیجئے. اے اللہ چھوٹے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت کو عام فرما دیجئے. اے اللہ اولاد میں سموتاعت اور ماں باپ کی بات ماننے کا جذبہ پیدا فرما دیجئے. ماں باپ کے سامنے بالکل اپنے آپ کو فنا کر دینے کا اور اپنی رائے کو ختم کر دینے کا اور اپنے جذبات پہ قابو پانے کی ہمت ہمارے نوجوانوں کو نصیب فرمائیے. اے اللہ جو اسلام کا مزاج ہے اور اسلام نے جو اخلاق دیے ہیں ہماری اولاد میں, وہ اخلاق پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ماں باپ کے سامنے بالکل سموتاعت کے ساتھ رہنے کی, ان کو خوش رکھنے کی, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی سعادت ہمیں نصیب فرمائیے. ہم میں سے جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں, یا اللہ ہم کو بھی ان ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے. اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے, ان کے درجات بلند فرما دیجئے. اے اللہ ہماری چھوٹی موٹی نیکیاں ان کو قبول فرما کر ہمارے ماں باپ کو ان کا ثواب پہنچنے اور ان کے درجات کی ترقی پانے کا اس کو ذریعہ فرمائیے. کرم کا, رحم کا معاملہ فرمائیے, اور آخرت کی تمام عقبات اور گھاٹیوں میں بھرپور ہماری مدد فرمائیے. قدم قدم پر آپ کی مدد چاہیے, اے اللہ آپ کی غیبی تائید چاہیے مولا, ورنہ آخرت کا کوئی قدم بھی ہم سے نہیں اٹھایا جا سکے گا اور کسی گھاٹی کو بھی ہم پار نہیں کر سکیں گے. اے اللہ ہم آپ سے آسانی چاہتے ہیں, عافیت چاہتے ہیں, فضل چاہتے ہیں. اے اللہ ہم آپ سے اس بات کی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارا حساب مت لیجیے, ہم نہیں دے سکتے حساب. اے اللہ بس جہنم سے ہمیں بچا دیجیے, جنت میں داخل فرما دیجیے. اے اللہ بس آپ سے محبت نصیب فرما دیجئے, آپ کی رضا کو پیش نظر رکھنے والا بنا دیجئے, آپ کا خوف ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے, آپ کی معرفت عطا فرما دیجئے. آپ سے ہمارا دل لگا دیجئے پروردگار, ہمارا قلب بھی لگاؤ آپ کے ساتھ میں فرما دیجئے. آپ کے ذکر کی توفیق عطا فرمائیے, آپ کے شکر کی توفیق عطا فرمائیے, آپ کے کلام کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے, آپ کے سوچ اور دھیان کی توفیق عطا فرمائیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک
على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
یہ درس قرآن کے سلسلے کو جاری رکھنے کا ارادہ کیا جا رہا ہے کہ اگر میرا سفر بھی ہو گیا میں نہیں رہا تو یہ انشاءاللہ تعالی ہمارے شریعہ بورڈ کے علماء کرام کے ذریعے سے اس کو جاری رکھا جائے. آپ حضرات سے ذرا کوآپریٹ کرنے کی درخواست ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگ ساتھیوں کو بھی جمع کریں, آپ بھی آئیں تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے, اور اس طریقے سے ہر ہفتہ جو ہے نا اپنے تعلیم میں سلسلہ کنٹینیو چلے گا شریعہ بورڈ میں. تو یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ لوگ دعا بھی فرمائیں, اور یہ انشاءاللہ جب تک بندہ ہے اس وقت تک میں بھی کوشش کروں گا درس کی. میں نہیں رہا تو مجھ سے زیادہ قابل اور اچھے علماء کرام ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں, ان کے ذریعے سے درس کا سلسلہ چلے گا. تو آپ خود بھی تشریف لایا کریں اس میں تاکہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہمیں قرآن پاک سے براہ راست سننے سنانے کا موقع ملے. اتھنٹک علماء سے قرآن پاک کی بات سننے سنانے سے بہت اچھا رہتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں تک بھی بات پہنچے گی. تھوڑی محنت بھی کیجیے آپ تاکہ یہ اپنا پروگرام کامیابی کے ساتھ چلے. جب اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی ہوئی ہے تو ہم فائدہ اٹھائیں. عمارت بھی دی اللہ نے, ادارہ بھی دیا اللہ نے, علماء بھی موجود ہیں. پورے ملک میں پھرو سفر کرو تب پتہ چلتا ہے کہ ہم کو اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. پورے کے پورے صوبے میں گھومیے, کوئی ایک صحیح مولوی نہیں ہے, کوئی ایک صحیح جگہ نہیں ہے جہاں پہ جا کے ہم دین کی کوئی رونق دیکھ سکیں دین کے معاملے میں. یہاں اللہ نے اتنا سب کچھ دیا ہے, اگر ہم چاہیں تو ضائع کر دیں اس کو, چاہیں تو قدر کر لیں اس کی. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کی قدر کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے.